الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آگے بڑھنے سے قبل جو ہم نے چار رکوع ابھی پڑھے ہیں جن کا ترجمہ ابھی آپ کے سامنے ہوا تھا, اس کے حوالے سے ایک تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کتنی تفصیل سے فیملی لاس کا ذکر ہے, بیان ہے, عائلی قوانین, معاشرتی احکام, کسی بھی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام پر ہوتی ہے. خاندانی نظام مستحکم ہوگا تو پھر وہ معاشرہ مستحکم ہوگا. چنانچہ سب سے زیادہ تفصیلی احکام قرآن مجید میں فیملی لاس کے حوالے سے آئے, خاندانی نظام کے حوالے سے آئے. نکاح, طلاق, عدت, رضاعت, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے سے گزری ہیں. اس میں اور بھی قرآن میں اور بھی حصے ہیں بہت سے جہاں میں سے بعض چیزوں کا ذکر مزید آئے گا. میں اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ المیہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا فیملی لاز, آئلی قوانین بھی شریعت کے مطابق نہیں, جو بالکل بنیاد ہے, اور یہ شاید اکثر لوگوں کو معلوم نہیں, اور اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہندوستان کے مسلمان جو وہاں اقلیت میں ہیں, وہاں تو ہندو میجورٹی میں ہے, مسلمان زیادہ سے زیادہ 12-13% ہیں وہاں انڈیا میں, لیکن انہوں نے پہلے دن سے یہ منوایا تھا کہ ہمارے فیملی لاس کے اندر انڈیا کی کوئی بھی عدالت, بڑی سے بڑی عدالت مداخلت نہیں کرے گی, ہمیں اس میں ٹوٹل آزادی ہوگی, فیملی سسٹم ہمارا اپنے اصولوں پر ہوگا, شریعت کے مطابق ہوگا, وہ بھارت کے قوانین کے مطابق نہیں ہوگا. یہ انہوں نے منوایا, اور 1985 میں ایک مرتبہ کلکتہ کی ایک عدالت نے اس کے اندر مداخلت کی تو مسلمانوں نے تحریک چلائی. ایک معاملے میں کلکتہ کی عدالت نے فیصلہ ایسا دیا کہ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ یہ ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے, اور اگر ایک مرتبہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تو آئندہ انڈیا کی عدالتیں جو ہیں وہ جری ہو جائیں گی اور پھر مسلمان اپنے آئلی قوانین سے محروم ہو جائیں گے. چنانچہ انہوں نے تحریک چلائی, اور بڑی زبردست تحریک چلائی, لاکھوں کے جو ہے اجتماعات ہوئے اور سب اکٹھے ہو گئے وہاں پر, شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, جماعت اسلامی, سب اکٹھے ہو گئے کہ شریعت کا معاملہ, تحریک چلائی. نتیجتاً راجیو گاندھی کی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے بالآخر, اور لوک سبھا میں, پارلیمنٹ میں یہ اعلان کیا کہ آئندہ انڈیا کی کوئی عدالت, بڑی سے بڑی عدالت, مسلمانوں کے آئینی قوانین میں دخل اندازی نہیں کرے گی. یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا, اس وقت وہ جو تحریک چلی تھی مسلم پسندیدہ بورڈ بنا تھا, اور اس کے صدر تھے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, جو اب انتقال کر چکے ہیں, یہ 1985 کی بات ہے. انہوں نے کہا مسلمانوں, ان کی تقریر جو ہے میرے پاس ابھی بھی لکھی ہوئی موجود ہے ایک رسالے میں, مسلمانوں اگر تمہارے فیملی لاز تم سے چھین لیے گئے تو تم مسجد میں مسلمان ہوگے اور اپنے گھر میں کافر ہوگے, اس لیے کہ تمہارے اپنے خاندانی جو ہے معاشرہ, اس کے نظام, اس کے اصول, اس کی شریعت کے مطابق نہیں ہے, تو گھر میں کافر, ہاں مسجد میں مسلمان ہوں, وہاں نماز پڑھتے ہوں. اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ 1962 میں ایوب خان نے یہاں پر جو فیملی لاز اس اپنے ڈنڈے کے زور, بادشاہ کے زور پر نافذ کیے تھے, وہ پرویز کے جو ہے وضع کردہ تھے, اور ان کے بارے میں تمام مکاتب فکر کے علماء کا متفقہ فیصلہ تھا کہ یہ غیر اسلامی ہیں, خلاف قرآن و سنت ہیں, اور وہی آج تک چلے آ رہے ہیں. اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کے ان الفاظ کو ذہن میں لائیے تو اس وقت بھی ہم 1962 سے پاکستان میں رہتے ہوئے مسجد میں مسلمان ہیں, ہم گھر میں کافر ہیں, لیکن ہمیں اس کا شعور ہی نہیں. یہ المیہ ہے, ہندوستان کے مسلمان میں ابھی بھی شریعت ہم کو زیادہ میسر ہے جتنی پاکستان کے مسلمان کو پاکستان میں رہتے ہوئے حاصل نہیں ہے. اور اسی لیے بے شمار فسادات ہو رہے ہیں. ان کے اپنے قوانین ہیں کہ کب طلاق نافذ ہوگی کب نہیں ہوگی, شریعت سے کوئی تعلق نہیں اس کا, اور اس سے جو گند مچتا ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں. بہرحال یہ ہے ایک سوچنے کی بات ہے. تو قرآن مجید کتنی تفصیل سے باریک بینی سے اس حوالے سے آپ کو رہنمائی دیتا ہے. اور اسلام مسلمان 95% مسلمان ہیں یہاں پر, لیکن وہ قوانین یہاں پر نافذ نہیں. اب آگے چلے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم, کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو نکلے تھے اپنے گھروں سے, وہم الوف حذر الموت. یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک قصہ ہے کہ گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے, موت کے ڈر سے گھروں سے نکل گئے. دشمن کا خطرہ تھا, حملہ کرے گا, قتل و غارت گری کرے گا, شریعت سے بہت دور جا چکے تھے, بزدلی آ گئی تھی, دنیا پرستی آ گئی تھی, لہذا ڈر کے مارے گھر بار چھوڑ کے نکل کھڑے ہوئے. انہوں نے بھی اسی طرح شریعت کے احکام کو مذاق کا نشانہ بنایا ہوا تھا جیسے آج ہم نے بنایا ہوا ہے. چنانچہ باہر سے دشمن تھا, اس کے خوف سے گھر چھوڑ کر نکل گئے ہزاروں کی تعداد. فقال لهم الله موتوا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مر جاؤ. ثم احیاهم, پھر انہیں زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل على الناس, بے شک اللہ تعالیٰ بہت فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر. ولكن اکثر الناس لا يشكرون, لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. ایک مرتبہ موت طاری کی اور پھر کچھ عرصے بعد زندہ کر دیا, تو موت کا خوف ایک دفعہ دل سے نکل گیا اور پھر وہ دوبارہ آرگنائز ہوئے اور پھر اکٹھے ہو کر انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا. اس کا داستان, اس کی تفصیل آگے آئے گی. اب خطاب مسلمانوں سے ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں. وعلموا ان اللہ سمیع علیم, جان لو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے کہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسن, اچھا قرض. فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, اور پھر وہ اللہ اس کو دگنا چوگنا کرتا رہے, کئی گنا اس کو بڑھاتا رہے مسلسل. واللہ یقبض ویبسط, اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی بھی کرتا ہے اور کشادگی بھی عطا کرتا ہے. یہ اللہ کو قرض دینے سے مراد کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ, قتال فی سبیل اللہ کے لیے جو شخص انفاق کرے, اپنا مال پیسہ لگائے اس کام میں, یہ گویا اللہ کے ذمہ قرض. اور اس کا جو اجر ہے وہ تو مسلسل بڑھتا ہی رہتا ہے, وہ کسی حساب کتاب میں نہیں ہے, بڑھتا ہی چلا جاتا ہے دوگنا چوگنا, کنٹینیوس پروسیس. واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون, اور اسی کی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ گے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو, سرداران قوم کو جو بنی اسرائیل میں سے تھے, من بعد موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اذ قالوا لنبی لهم, جب کہا ان سے ان کے نبی نے, یہ واقعہ جو ہے یہ تقریباً 1000 سال قبل مسیح کا ہے. امالکہ جو ہیں انہوں نے فلسطین پر حملہ کیا تھا, بنی اسرائیلیوں کو وہاں سے نکال دیا تھا, اور پھر جو ہے وہ ڈر کے مارے باہر بھاگ گئے. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک نئی جان پیدا کی. سموئیل, شموئیل نبی تھے, انہوں نے دعوت اور اصلاح کا کام کیا, اور پھر جو ہے وہ قوم کے اندر کچھ زندگی کے آثار پیدا ہوئے. چنانچہ اس وقت قوم کے بڑے لوگوں نے کہا اپنے نبی سے, اس قالوا لنبی لهم بعث لنا ملکا, کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو یا ایک سپہ سالار. نقاتل فی سبیل اللہ, کہ پھر ہم قتال کریں, جنگ کریں اللہ کے راستے میں. یعنی ایک سپہ سالار ہوگا اور ہم اس کے زیر قیادت پھر جنگ کریں گے. اب نبی سے کہا, حضرت سموئیل نبی ہیں, شموئیل نبی کہا جاتا ہے ہمیں. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال, انہوں نے کہا کہ کیا اس بات کا بھی اندیشہ ہے, امکان ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی گئی, اللہ تقاتلوا, کہ پھر تم قتال سے انکار کر دو. ابھی تو کہہ رہے ہو کہ ایک معین کریں اور ہم قتال کریں گے, لیکن جب جنگ فرض کر دی گئی اور ایک تمہارے لیے سپہ سالار معین ہو گیا تو کہ انکار نہ کر دینا. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله, وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا, حالانکہ ہمیں تو نکال دیا گیا اپنے گھروں سے, اپنی اولاد سے ہم محروم ہو گئے. اور ہم کیا اپنے لیے جنگ نہیں کریں گے؟ فلما کتب علیہم القتال، تو پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا، اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں سے بھی کہا گیا تھا اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی اور تمہیں بڑی بھاری گزر رہی ہے، تو گویا تاریخ میں مشابہت کے حوالے سے اب یہاں یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، تو جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تولوا، تو وہ سب کے سب مڑ گئے، پیٹ پھیر گئے، الا قلیلا منہم، سوائے ان کی ایک قلیل تعداد کی، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو. وقال لهم نبیهم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ کے طور پر، سپہ سالار کے طور پر. یہ تالوت انہی میں سے ایک شخص تھا، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. قالوا انا یکون له الملک علینا، اب کہا ان لوگوں نے، خاص طور پر سرداران قوم نے، کہ اس کی بادشاہی ہم پر کیسے ہو سکتی ہے، یہ کیسے ہم پر جو ہے امیر بنا دیا گیا، سپہ سالار بنا دیا گیا، ونحن احق بالملک منہ، حالانکہ ہم اس منصب کے زیادہ حقدار ہیں اس کے مقابلے میں، یہ حکومت ہمیں ملے، اختیار ہمیں ملے. ولم یوت اسراتا من المال، اور تالوت کے پاس تو مال کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو اس کو مالی وسعت اور کشائش نہیں حاصل، یہ تو ایک عام آدمی ہے، تنگ دست آدمی. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اس کو تم پر، یہ سلیکشن اللہ کی ہے، یہ تقرر اللہ کا ہے. وزادہ بسطا فی العلم والجسم، اور اس کو علم اور جسم دونوں میں اللہ تعالیٰ نے فراخی اور کشادگی عطا کی ہے، یہ دونوں اعتبارات سے تم پر حاوی ہے، علم میں بھی اور جسمانی قوت کے اعتبار سے. واللہ یوتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکومت اور اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور صاحب علم. وقال لهم نبیهم ان آیۃ ملکہ، اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ یہ تالوت جو ہے، اس کی حکومت جو ان کو ملی ہے، اس کی نشانی ایک یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ آ جائے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں تمہارے لیے سکینت کا بہت سامان ہے تمہارے رب کی جانب سے، وہ بقیت مما ترک آل موسیٰ، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، تبرکات ہیں آل موسیٰ اور آل ہارون کی، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان کے خاندان کے کچھ تبرکات ہیں اس صندوق کے اندر، اور تمہاری سکینت کا بڑا سامان ہے. یہ ایک تابوت تھا، اور کہا جاتا ہے اس میں حضرت موسیٰ کا عصا بھی تھا، یعنی صندوق، اور اس میں تورات کی الواح بھی تھی، اور بہت سے تبرکات تھے، اور وہ بہت مقدس وہ سمجھتے تھے، بہت سنبھال کر رکھتے تھے، لیکن جو عمالقہ کی لڑائیاں ان سے ہوئی ہیں تو اس میں ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا، اور انہیں بڑا افسوس تھا کہ یہ ہماری بڑی قیمتی متاع جو ہے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے. چنانچہ وہ نبی تھے سموئیل، انہوں نے کہا کہ تالوت کو جو اللہ نے تم پر سپہ سالار بنایا ہے، تو اللہ کی طرف سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت اب تمہیں واپس مل جائے گا. وبقیت مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور اسے اٹھا کر لائیں گے فرشتے. اور کہا یہ جاتا ہے، روایات میں یہ ہے کہ وہ جو امالکا اس کو لے گئے تھے تابوت کو، وہ جہاں رکھتے تھے وہاں کوئی نہ کوئی وبا پھوٹ پڑتی تھی، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے ایک مصیبت ہے. پھر بالآخر انہوں نے اس کے ایک بیل گاڑی کے اوپر اس کو لادا، اور اس کو ہانک دیا بیل گاڑی کو کہ جائے جہاں جاتی ہے، اور پھر فرشتے اس کو گویا کہ ان کو ہانکتے ہوئے لے آئے، اور بنی اسرائیل کو اس طرح سے وہ تابوت واپس مل گیا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہاں یہ تالوت جو ہم پر سپہ سالار بنائے گئے ہیں، یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہی اپوائنٹمنٹ ہے. ان فی ذلک لآیۃ لکم، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ہو ایمان لانے والے. فلما فصل طالوت بالجنود، جب روانہ ہوئے تالوت اپنے لشکروں کے ساتھ، اب یہ قتال کے لیے نکلے ہیں اس قوم کے خلاف کے جنہوں نے ان کو تباہی سے دوچار کیا تھا، اور وہ عمالقہ تھے اس وقت کے. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے ایک دریا کے ذریعے، راستے میں ایک دریا آئے گا. فمن شرب منہ فلیس منی، جس کسی نے اس میں سے پانی پیا تو وہ پھر میرا ساتھی نہیں ہے، وہ میرے کام کا نہیں ہے. یہ گویا کہ ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے ڈسپلن کا اور مورال کا بھی اندازہ کیا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ وہ دریائے اردن تھا جارڈن ریور, اور اس کے پاس پہنچے ہیں تو کہا گیا کہ اس میں سے کوئی نہیں پیے گا. وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي, اور جس نے پانی کو نہ چکھا تو وہ میرا ساتھی ہے. إِلَّا مَنِ اقْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ, سوائے اس کے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے, ایک چلو بھر پانی کوئی پی لے تو بس اس کی اجازت ہے, اس سے زیادہ کی نہیں. یہ ٹیسٹ آ گیا سامنے. فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ, تو پھر سب نے پیا اس میں سے پانی, یعنی ڈٹ کے پیا سوائے ان کے بہت ہی چھوٹی سی تعداد کی, قلیل تعداد کی. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ, تو جب وہ دریا کے پار ہوئے تالوت بھی اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے جو ان کا لشکر تھا, قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ, تو اب جنہوں نے خوب پیٹ بھر کے پانی پیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو سکت نہیں ہے کہ ہم جالوت کے مقابلہ کریں اس کے لشکروں کا. مقابلے پہ جو کمانڈر تھا اس کا نام تھا جالوت, جو کفار کی طرف سے تھا, اور ادھر جو مسلمانوں کے ہیں وہ ہیں تالوت. ذرا ان کو ذہن میں واضح طور پر رکھیے گا, گڑبڑ نہ کیجیے گا. تو کہا کہ جالوت کے لشکروں سے مقابلے کی ہمارے اندر اب سکت نہیں ہے, تو مورال جو ہے ان کا وہ بالکل ختم ہو چکا تھا اس پانی پینے کے نتیجے میں. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله, اب کہا ان لوگوں نے جن کو خیال تھا کہ انہیں اللہ سے مل کر رہنا ہے, ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت ایک بڑی جماعت کے اوپر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے. یہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے, کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 313 تھی. گویا کہ غزوہ بدر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں, مسلمانوں کی تاریخ میں, اور یہ واقعہ اس کا آپس میں ان کی بڑی مماثلت ہے. جنہوں نے پانی بس اسی قدر پیا کہ ایک چلو بھر, وہ 313 تھے اور یہ رہ گئے, اور آگے بہت بڑے لشکر تھے. واللہ مع الصابرین, اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت وجنوده, اور جب وہ بالمقابل ہوئے جالوت کے اور اس کے لشکروں کے, قالوا ربنا افرغ علينا صبرا, تو دعا کی انہوں نے, پروردگار ہمارے دلوں میں انڈھیل دے ہم پر صبر, یعنی صبر اور استقامت ہمیں عطا فرما. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا على القوم الكافرين, اور مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں. یہ بڑی جامع دعا ہے, اور مسلمانوں کو بھی گویا تلقین کی جا رہی ہے, کیونکہ ان آیات کے نازل ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد غزوہ بدر ہوا. یہ اس کی تمہید ہے ایک معنی میں, مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا. فہزموہم باذن اللہ, تو یہ جو لشکر تھا تالوت کا اہل ایمان کا, انہوں نے شکست دے دی انہیں اللہ کے حکم سے. وقتل داوود جالوت, اور داوود نے قتل کر دیا جالوت کو. یہاں یہ حضرت داوود علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا, یہ ایک تیسری شخصیت ہے. اس موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام جو بعد میں نبی بنے, اور پھر انہیں اللہ نے حکومت دی ہے اور وہ بادشاہ بنے, اور اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام, ان کا عہد حکومت, یہ سامنے آئے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ گڈریے کے طور پر ہی یہ بیچارے ساتھ تھے لشکر کے, باقاعدہ فوج کا حصہ نہیں تھے, لیکن ان کے پاس ایک فن تھا, اور چونکہ یہ اپنے جنگل میں چراتے تھے اپنے ریوڑ کو جنگلوں کے اندر, وہاں بھیڑیے اور شیر بھی ہوتے تھے, تو ایک خاص قسم کی غلیل نما کوئی شے ہوتی ہے, فلاخن یا گوپیا اسے کہتے ہیں, اس میں پتھر رکھ کر اسے گھما کے وہ پتھر کو چھوڑا جاتا ہے خاص ٹیکنیک سے, تو وہ بالکل یہ ہے کہ جیسے بلٹ کی طرح لگتا ہے. وہ اس نے کہا کہ جب شروع ہوئی جنگ تو جالوت جو دشمنوں کا سپہ سالار تھا وہ بہت بڑا پہلوان تھا, اس نے کہا کہ آئے کوئی میرے مقابلے پر, اور کوئی اس کے ساتھ ٹھہر نہیں رہا تھا, سب گھبرا رہے تھے. تو یہ آگے بڑھا, یہ نوجوان لڑکا تھا حضرت داؤد اس وقت ابھی, انہوں نے کہا کہ میں اس کا سر کو چل دوں گا اپنے اس گوپیے کے ذریعے. چنانچہ وہ مقابلے پر آ گئے, وہ ہنسا کہ یہ کون ہے جو میرے سامنے آیا ہے. پورا غرق آہن تھا, ذرا جو ہے اس نے ایسی پہنی ہوئی تھی کہ صرف ماتھا کھلا ہوا تھا, باقی خود ہے سر پر اور ذرا ہے پورے جسم کے اوپر کور ہے پوری طرح. انہوں نے گھما کر تین پتھر ان کے پاس تھے, وہ ایک کے بعد دوسرا تین پتھر انہوں نے چھوڑے ہیں, اور وہ سیدھا اس کے دماغ میں گھس گئے. اور اس طریقے سے وہ جالوت جو ہے وہ قتل ہوا اور ان کے لشکر کے اندر جو ہے ظاہر بات ہے کہ ان کی پھر ہمت جواب دے گئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی. تو وہ قتل داوود جالوت, داوود نے قتل کیا جالوت کو. وآتاہ اللہ الملک والحکمہ, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر حکومت بھی عطا کی اور حکمت بھی عطا کی, نبوت سے بھی سرفراز فرمایا. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ, اور پھر سکھایا انہیں جو چاہا. کہاں سے کہاں پہنچے, انہی کے لیے قرآن میں وہ الفاظ ہیں, یا داود انا جاننا کا خلیفتن فی الارض, یہ سورہ صاد میں ہم پڑھیں گے. وَلَوْلَا دَعْفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اور اگر اللہ تعالیٰ بعض کے ذریعے بعض کو دفع نہ کرتا رہے, پسپا نہ کرتا رہے, لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ, تو زمین فساد سے بھر جائے. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ, لیکن اللہ تعالیٰ تو بہت فضل فرمانے والا ہے جہان کے لوگوں پر. یعنی کفر کی اور طاغوتی قوتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ اہل حق کے ذریعے انہیں پسپا کرتے ہیں, انہیں شکست عطا فرماتے ہیں. یہ ہے اللہ کا قانون اور دستور. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ, یہ اللہ کی آیات ہیں جو اے نبی ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ, بالکل ٹھیک ٹھیک. تاریخی واقعات ہیں لیکن بالکل من عین جیسے ہوا ہے وہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے یہ واقعات رکھ دیے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور یقیناً آپ ہیں رسولوں میں سے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, یہ سب رسول ہیں, ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. منہم من کلم اللہ, ان میں وہ بھی ہے کوئی کہ جس سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے. فضیلت کے مختلف پہلو ہیں. حضرت موسیٰ کو یہ شرف فضیلت حاصل ہوا کہ ان سے اللہ نے براہ راست کلام کیا. ورفع بعضهم درجات, اور بعض کے درجات کو اللہ نے بلند کیا. وآتینا عیسی ابن مریم البینات, اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے عطا کیے بڑے کھلے معجزے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے قوت دی ان کو روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے سے. انہیں حصے معجزے وہ عطا ہوئے ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں ہوئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ, ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ بعض رسولوں کو بعض پر جزوی فضیلت ہے, جیسے یہاں پر کچھ مثالیں بھی آ گئی, لیکن فضیلت مطلقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب پر جو سردار ہیں اور جو مطلق فضیلت ہے ہر اعتبار سے ایبسولیوٹ, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ, اور اگر اللہ چاہتا تو یہ باہم نہ لڑتے وہ لوگ کہ جو پیغمبروں کے بعد آئے, اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات پہنچ چکی تھی. پیغمبروں کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, پھر زوال آتا ہے, پھر آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے, اختلافات شروع ہو جاتی ہیں. اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا. ولیکن اختلفوا, لیکن انہوں نے اختلاف کیا, لوگوں نے جھگڑے ڈالے. فمنہم من آمن ومنہم من کفر, تو کوئی تھا جو ان میں سے ایمان لایا یا ایمان پر قائم رہا, اور ان میں سے وہ بھی تھے کہ جو ناشکرے ہو گئے, کافر ہو گئے. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا, اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید, لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. یعنی اللہ چاہتا تو زبردستی انہیں روک دیتا, آپس میں لڑ ہی نہیں سکتے تھے, اختلاف ہی نہیں کر سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو چھوٹ دی ہے, اس لیے کہ یہ امتحان گاہ ہے, اس کی آزمائش ہو رہی ہے, اور اسی کے نتیجے میں انسانوں کو جو کامیاب ہوں گے آزمائش میں ان کے لیے بہترین انعامات ہیں, اور جو ناکام ہوں گے ان کے لیے سخت ترین سزا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوٹ دی, اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جو چاہتا ہے جس طرف جانا چاہتا ہے وہ جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, اہل ایمان خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے رزق تمہیں عطا کیا ہے, جو کچھ تمہیں عطا کیا مال اسباب رزق, خرچ کرو اس میں سے. من قبل ان یاتی ایام لا بیع فیہ, دیکھیے یہاں پر خاص طور پر انفاق کا تذکرہ ہو رہا ہے. آپ نوٹ کریں گے کہ ابھی تک سورہ بقرہ میں روزے کی عبادت تفصیل سے ذکر ہو گئی, حج کی عبادت اس کا بھی ذکر تفصیل سے آ گیا, نماز کے حوالے سے بار بار نماز کا تذکرہ ہوتا ہے, نماز قائم کرو, لیکن تفصیلات اس کی وہ ملیں گی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. بس جیسے حضور نے پڑھی ہے نماز اور جیسے تعلیم دی ہے تلقین کی ہے اس طرح پڑھو. قرآن مجید میں اس کی زیادہ تفصیلات نہیں ہیں. چوتھی عبادت کون سی ہے؟ زکات. زکات کے حوالے سے بھی ہے، زکات دو، لیکن نصاب کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کی تفصیلات وہاں ہیں. البتہ زکات کے علاوہ ایک شے انفاق فی سبیل، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اس پر بہت زیادہ زور ہے، اور اگلے رکوعوں کے اندر آپ دیکھیں گے بار بار یہ مضمون آیا. دیکھیے قتال کے اندر انسان اپنے جان، نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آتا ہے، جان قربان کرنے کے لیے آ جاتا ہے، لیکن جان کے ساتھ ساتھ مالی قربانی بھی اللہ چاہتا ہے، مال بھی لگاؤ اس کے راستے میں، خرچ کرو. چنانچہ اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اہل ایمان خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہے، ولا قلۃ ولا شفاعہ، اور نہ اس میں کوئی دوستی کام آ سکے گی اور نہ کوئی سفارش کارگر ہو. والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی اصل میں ظالم ہیں، بے انصاف. اب اس کے بعد ہے آیت الکرسی، جو آپ سب حضرات کو یاد بھی ہے اور اس کی فضیلت کا بھی علم ہے. یہ توحید کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، توحید فی صفات کا. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے، وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی پوری کائنات کا واحد ہے، حاکم ہے، مختار ہے، اور وہی بندگی کے لائق ہے، اور کوئی ہستی نہیں ہے کہ جو بندگی کے لائق ہو اور جس کے پاس اختیار ہو کائنات میں، صرف وہ ایک ہی ذات ہے، الحی القیوم، وہ خود زندہ ہے اور سب کو قائم رکھے ہوئے ہے. زندہ تو میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، جب تک اللہ چاہے گا، لیکن ہم اپنے بل پر زندہ نہیں ہیں، یہ زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور اس وقت تک ہے جب تک وہ چاہے. کوئی شخص اللہ کے سوا کائنات میں اپنے بل پر زندہ نہیں ہے، واحد ہستی جو خود زندہ ہے وہ صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے. اور پھر نہ صرف وہ خود زندہ ہے بلکہ سب کو تھاما ہوا ہے اسی نے، اگر وہ نہ تھامے تو کسی کا وجود رہ ہی نہیں سکتا. تو یہ ہے وہ اللہ. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر نہ تو نیند مسلط ہوتی ہے اور نہ اونگ. تم کہتے ہو تم بھی زندہ ہو اور اللہ بھی زندہ ہے، تو اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرو. تمہاری زندگی جو ہے اس میں 100 لمیٹیشنز، نیند بھی آ رہی ہے، اونگ بھی آ رہی ہے، بیماری بھی ہو رہی ہے، کمزوری بھی پیدا ہو رہی ہے، 100 مسائل، اس کو قیاس نہ کرنا اس پر. نہ اس پر نیند مسلط ہوتی ہے اور نہ اونگ. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے، مالک حقیقی صرف وہ ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو سفارش کر سکے اس کے جناب میں مگر اس کی اجازت سے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، یہ جو سورہ نبا میں فرمایا کہ کسی کو کلام کا یارہ نہیں ہوگا وہاں پر، کوئی زبان نہیں کھول سکے گا مگر وہی کہ جس کو اللہ تعالی کی طرف سے اجازت ملے، اور وہ بات بھی وہی کرے گا جو بالکل صحیح ہو، درست. تو منظر ندی یشفع عندہ الا باذنہ، کس میں ہی ہمت ہے کہ کوئی سفارش کر سکے اس کی جناب میں مگر اس کی اجازت سے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اب یہاں اس کی صفت علم کی طرف اشارہ ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا، عالم الغیب والشہادہ. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور مخلوقات میں سے جو بھی ہیں وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم میں سے کچھ بھی مگر اتنا ہی جتنا وہ اللہ ہی چاہے. بڑے سے بڑے نبی اور رسول کے پاس بھی جو علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے دیا، کل علم صرف اس کے پاس. ہاں غیب کے علم سے جو ہے وہ اپنے نبیوں کو اور رسولوں کو غیب میں سے بھی حصہ عطا کرتا ہے جتنا چاہتا ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار آسمانوں اور زمین سب پر محیط ہے، حاوی ہے. ولا یؤدہ حفظہما، اور اس پر ذرا بھی گران نہیں ہے ان کی حفاظت، آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے، اس پر قطعاً کرانے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, وہ سب سے برتر ہے, انتہائی عظمت والا ہے. لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ, واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے, ممیز ہو چکی ہے, بالکل الگ ہو چکی ہے. قرآن مجید نے آ کر حق و باطل میں تمیز کر دی, اب کوئی ابہام نہیں ہے. یہاں ایک چیز جس سے لوگ ابہام پیدا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دین میں تو کوئی زبردستی ہے ہی نہیں. یہ کس معنی میں ہے؟ دین اختیار کرنے کے معاملے میں, کوئی شخص غیر مسلم ہے اس پر جبرن اس کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا, جس نے مسلمان ہونا ہے اپنی آزاد مرضی سے ہو. لیکن جب ایک مرتبہ مسلمان بن گیا تو اللہ تعالیٰ کے قوانین کا اطلاق اس کے اوپر ہوگا, پھر شریعت کے قوانین نافذ ہوں گے. پھر اگر ان کے اندر وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور شریعت کے احکامات کو توڑتا ہے تو اس کو سزا بھی ملے گی. یہ نہیں ہے کہ کھلی چھوٹ ہے, جو مرضی کرو. ہاں آپشن کھلی ہے, کوئی مسلمان ہونا چاہے یا نہ ہونا چاہے, کسی کو جبرن مسلمان نہیں کیا جائے گا, اور نہ ہی پوری اسلامی تاریخ میں کبھی کسی کو تلوار کی نوک پہ مسلمان کیا گیا, نیور. تو جبر کا معاملہ اس حوالے سے, حق اور باطل کو پہچانو, ہر چیز واضح ہو گئی, تم پر کوئی جبر نہیں ہے. اب آزاد مرضی سے چاہو تو مسلمان ہو جاؤ اور چاہے تو کافر ہو. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, تو جو کوئی کفر کرے طاغوت کا, اللہ کے نظام کے سوا کوئی بھی نظام ہے, اور جو بھی گمراہ کرنے والے لوگ ہیں اور شیطان کے ایجنٹ ہیں جو دین سے روکنے والے ہیں وہ موجود ہیں, تو پہلے اس طاغوت کا کفر, شیطان کا انکار, شیطانی نظام کا انکار. تو جو کوئی کفر کرے اس کا, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور ایمان پختہ رکھے اللہ پر, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, تو اس نے تھام لیا ہے ایک مضبوط حلقے کو, کنڈے کو. یہ اس کے ہاتھ میں کنڈا آ چکا ہے, مضبوط, لَنْفِصَامَ لَهَا, جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. یہ مضبوط سہارا اب اس کو مل گیا. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, جاننے والا. اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا, ان آیات میں بڑی بشارت ہے اہل ایمان کے لیے. یہ اہل ایمان کے لیے دیکھیے کیا الفاظ آئے ہیں, اللہ تعالیٰ دوست ہے, مددگار ہے سچے اہل ایمان کا, ولی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, اور وہ نکالتا ہے مسلمانوں کو کس سے؟ تاریکیوں سے نور کی طرف, روشنی کی طرف, کفر اور الحاد کی تاریکیوں سے ایمان کے نور کی طرف لاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست ہیں, ان کے ساتھی ہیں وہ طاغوت, وہ شیطان اور شیطان کے چیلے چانٹے اور شیطانی نظام کے محافظ. یخرجونہم من النور الی الظلمات, اور وہ ان کو نکال کر لے جاتے ہیں نور سے ظلمتوں کی طرف. وہ انسان سے شرف انسانیت کا لبادہ کھینچنا چاہتے ہیں, اور یعنی فحاشی کے ذریعے وہ انسان جسے مسعود ملائک بنایا وہ اسے حیوانی سطح پر لانا چاہتے ہیں, وہ شرف سے انہیں انسان کو محروم اور معزول کرنا چاہتے ہیں. اولئک اصحاب النار, یہ ہیں جو جہنم والے ہیں, ہم فیہا خالدون, رہیں گے انہیں اسی میں ہمیشہ. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو کہ جس نے بحث مباحثہ کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں, ان آتاہ اللہ الملک, اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت اور بادشاہی عطا کی تھی. ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ نمرود کا. حضرت ابراہیم کو بلایا گیا تھا, دربار میں پیشی ہوئی تھی اور وہاں بحث مباحثہ ہوا تھا, تفسیر اس کی آگے آ رہی ہے. اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. قال انا احیی و امیت, کہنے لگا کہ میں بھی زندہ رکھتا ہوں اور میں بھی موت دے سکتا ہوں. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اس نے دو قیدی جو ہیں ان کو بلوایا, جیل سے نکلوایا, ان میں سے ایک پر جرم ثابت تھا اور اس کا فیصلہ ہو چکا تھا قتل کرنے کا. اس نے کہا میں اس کو معاف کرتا ہوں, دیکھو میں نے اس کو زندگی عطا کر دی, اور ایک بے گناہ تھا اسے قتل کرا دیا, دیکھو میں جس کو چاہوں موت دے دوں. قال انا احیی و امیت, میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. قال ابراہیم فإن الله یاتی بالشمس من المشرق, حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے, طلوع کرتا ہے مشرق سے. فأت بها من المغرب, تو تم ذرا اس کو لا کر دکھاؤ مغرب کی جانب سے اگر تمہارے پاس بھی اختیار ہے. فبہت الذی کفر, تو مبہوت ہو کر رہ گیا, حیران اور ششدر ہو گیا وہ شخص کے جس نے کفر کیا تھا, یعنی وہ نمرود, اسے کوئی جواب بن نہیں پڑا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. او کالذی مر علی قرۃ, یا پھر یہ کہ وہ شخص کے جو گزرا تھا ایک بستی پر سے, ایک شہر پر سے, وہی خاویۃ علی عروشہا, اور وہ بستی اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی ہوئی تھی, بالکل تباہ و برباد تھی. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, تو وہ کہنے لگا کہ کیسے, کیوں کر زندہ کرے گا اللہ اس کو, اس کے بعد کہ یہ بالکل مر چکی ہے, تباہ و برباد ہو چکی ہے, دوبارہ اس کے اندر زندگی کے آثار تو ناممکن ہے. فاماتہ اللہ مئات عام, تو اللہ تعالیٰ نے اس پر موت طاری کر دی 100 سال کے لیے. یہ کون سی شخصیت ہے؟ روایات میں ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے, اور جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا یروشلم پر اور فلسطین کی بالکل تباہ و برباد کر دیا, اینٹ سے اینٹ بجا دی, اور جو اس وقت ان کا حرم تھا بیت المقدس اس کو بھی مسمار کر دیا, اور پھر لاکھوں کو قتل کیا, باقی سب کو جو ہے قیدی بنا کر لے گیا. 150 سال تک وہ بخت نصر کی عراق میں قید میں رہے, اور عراق میں جو ہے نمرود ہوتے تھے نمارلہ. اس دوران حضرت عزیر کا گزر ہوا وہاں سے یروشلم سے, انہوں نے کہا کہ یہ تباہ و برباد بستی کبھی اس کے اندر دوبارہ بھی کوئی زندگی کے آثار آ سکتے ہیں؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئات عام, اللہ تعالیٰ نے 100 برس کے لیے ان پر موت طاری کر دی. ثم بعثہ, پھر انہیں زندہ کیا. قال کم لبثت, پوچھا کہ کتنا عرصہ رہے یہاں پر. قال لبثت یوما او بعض یوم, انہوں نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ, یعنی جیسے ایک شخص سو کر بیدار ہوتا ہے, ان کی فیلنگ یہی تھی کہ میں سویا تھا اور اب اٹھ گیا. قال بل لبثت مئات عام, فرمایا کہ نہیں, تم تو یہاں پر ٹھہرے رہے ہو 100 برس. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه, لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ دیکھو اپنے کھانے اور پینے کی طرف, یعنی جو سامان تمہارے ساتھ توشے میں تھا, کھانے پینے کا سفر میں تھے, لم يتسنه, وہ اسی طرح تر و تازہ ہے, اس میں سڑان پیدا نہیں ہوئی. وانظر الى حمارك, اور ذرا اب نظر ڈالو اپنے گدھے کی طرف جس پر سوار ہو کر یہاں تک پہنچے تھے. ولنجعلك آية للناس, اور تاکہ ہم تمہیں بنا دیں لوگوں کے لیے ایک نشانی. وانظر الى العظام, معلوم ہوا کہ گدھا جو ہے اب وہاں پر گدھے کی جگہ کچھ ہڈیاں سی بکھری ہوئی نظر آئیں انہیں. 100 برس میں جو اس کی حالت ہو سکتی تھی وہ گدھے پر وہ کیفیت تاری تھی. تو فرمایا وانظر الى العظام, ذرا نگاہ کرو اس کی ہڈیوں کی طرف. کیف ننشزھا, ہم کیسے اس کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں, ہڈیوں کو کیسے جوڑ کر پھر ڈھانچہ بناتے ہیں. ثم نکسوھا لحما, اور پھر کیسے ہم اس کے اوپر گوشت ہیں وہ گوشت پہنائیں گے اسے. اور یہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا. فلما تبین له, اور جب یہ بات ان پر کھل گئی واضح ہو گئی. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو پکار اٹھے کہ میں جان گیا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر. چنانچہ اسی عرصے میں وہ یروشلم دوبارہ آباد ہو چکا تھا جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. وہاں پھر آبادی ہو گئی, اور پھر وہاں ایک بھرپور شہر کی طریقے سے دوبارہ موجود تھا. تیسرا واقعہ آ رہا ہے اس رکوع میں, اور اسی پر انشاءاللہ ہم اتفاق کریں گے ابھی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, یعنی جو بات ہوئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ساتھی ہے, ولی ہے, مدد کرتا ہے, اور کیسے کیسے مشاہدات کراتا ہے. تو حضرت ابراہیم کا واقعہ آیا, حضرت عزیر کا واقعہ آیا, اب پھر حضرت ابراہیم کا. اور یاد کرو جب کہا تھا ابراہیم نے, رب ارینی کیف تحیی الموتا, پروردگار مجھے دکھا کہ تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو. قال اولم تؤمن, فرمایا کہ کیا تم یقین نہیں رکھتے. قال بلا, جواب نرس کی کہ کیوں نہیں, یقین تو ہے, پورا ایمان ہے. ولیکن لیطمئن قلبی, لیکن میں اپنے قلبی تسکین چاہتا ہوں, قلبی اطمینان, پورا اطمینان ہو جائے کہ مردہ زندہ ہوگا کیسے, یہ ذرا مجھے دکھا. قال فخذ اربعۃ من الطیر, فرمایا کہ 4 پرندے حاصل کرو. فصرہن الیک, اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو, سدھا لو. اور روایات میں آتا ہے کہ وہ 4 پرندے جو ہیں ان میں سے ایک مور تھا، ایک مرغ تھا، ایک کوا تھا اور ایک کبوتر تھا. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ہر پرندے کا ایک ایک جز رکھ دو. یعنی اس میں امپلائڈ ہے کہ اب اس کو ذبح کر کے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور ایک ایک ٹکڑا جو ہے ان کا ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دو. ثم ادعهن، اب انہیں آواز دو، پکارو. اس لیے کہ یہ مانوس تھے، پہلے بھی جب تمہارے پاس سے ایک آواز سے چلے آتے تھے، اب پھر پکارو انہیں. یاتینک سعیا، وہ آئیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوں گے، یعنی زندہ ہو کر تمہاری طرف آئیں گے. واعلم ان اللہ عزیز الحکیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، سب کچھ کرنے پر قادر ہے اور حکمت والا ہے. یہ ہیں مشاہدات کے جو کرائے گئے حضرت ابراہیم کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کو ان مشاہدات سے گزارا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.